بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 27 مئی 2011 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں موجودہ حالات میں اہل پاکستان کے لیے قرآن مجید کی رہنمائی کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. پچھلے جمعے میں لاہور سے باہر تھا، چنانچہ یہاں سے غیر حاضری ہوئی. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جمعہ سورہ مائدہ کا 8 رکوع میں نے یہاں پر بیان کیا، اور اس کے حوالے سے ہمارا جو کردار ہے اس وقت قومی سطح پر اور امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اور ہمارے حکمرانوں کی جو سوچ اور جو رجحانات ہیں اور جو رویے ہیں، اس کی ایک نقشہ کشی ہمیں ساری نظر آئی، اور پھر اس حوالے سے رہنمائی کیا ہے. یہی مضمون پھر سورہ نساء کی 20 رکوع میں بھی ایک اور انداز سے وارد ہوا، چنانچہ دوسرے جمعے میں نے اس سے خطاب کا موضوع بنایا اس حوالے سے کہ قرآن حکیم میں ہر دور کے لیے رہنمائی موجود ہے. تو آج کے دور کے لیے ہمارے لیے کوئی رہنمائی ہے یا نہیں؟ قرآن کھولتے ہیں تو بہت سے مقامات پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ آیات آج ہی کے دور کے لیے نازل ہوئی اور پوری رہنمائی موجود ہے، پورے کردار کی عکاسی موجود ہے، ہمارے حکمران کر کیا رہے ہیں. دیکھیے اس معاملے میں ایک علمی بحث چل رہی ہے اعلیٰ علمی حلقوں میں بھی، علماء میں بھی، اور اس کے اثرات عوام میں بھی ہیں کہ جو اس وقت ہم کر رہے ہیں اس پر تو تکفیر کا فتویٰ ہونا چاہیے حکمرانوں کے خلاف، وہ کس کی جنگ کر رہے ہیں، کس کی جنگ لڑ رہے ہیں، کس کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ کس کی صف میں کھڑے ہیں، کس کے فرنٹ لائن لڑائی. اب یہ بحث ہے کیونکہ علماء کا اس کے اندر کچھ اختلاف ہے، اور ہم مفتی نہیں ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں فتویٰ لگا دیں کہ یہ کافر ہو گیا، لیکن اسی قسم کے کردار کو جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں وہ موجود ہے منافقین کی شکل میں، اور اس کو سخت ترین انداز میں کنڈیم کیا گیا. چنانچہ پوری عکاسی جو ہے موجود ہے، یہ دو مقامات تو میں نے ابھی آپ کے سامنے پچھلے دو اجتماعات جمعہ میں رکھے ہیں، اور بھی مل جائیں گے. وہی رویے، وہی کردار، وہی سوچ، وہی مینٹیلٹی، وہی طرز عمل، وہی یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں، اور اسلام کے بارے میں بالکل وہی احساسات جو اس وقت کے بدترین منافقین میں تھے، 100% ہمیں یہاں بھی نظر آ رہے ہیں. اس آئینے میں تو تصویر نظر آ رہی ہے. تکفیر کا فتویٰ ہے نہیں ہے اس پر علماء اختلاف کرتے رہے، لیکن یہ تو صاف نظر آ گیا یہ ہیں کون، قرآن نے کیا کہہ رہا ہے. وہ ایک تکفیر ہوتی ہے کہ ظاہراً بھی ہم انہیں کفر کا کافر قرار دے کے ملت اسلامیہ سے کاٹ دیں. ایک تکفیر ہے کہ باطنی طور پر ارتداد ہو گیا ہے، حقیقت کے اعتبار سے ایمان ختم، اندر نفاق ہے، کفر، لیکن اوپر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں. لہذا قانونی طور پر تکفیر نہیں ہو رہی. یہی بات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بدترین منافقین کے ساتھ نظر آ رہی تھی. ساری ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں؟ یہود و نصارہ کے ساتھ. اللہ کے، اللہ کے رسول کے، اور اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ. اور جو مخلص مسلمان ہیں، سچے مسلمان، ان کے حوالے سے ان کے دلوں میں نفرت کے جذبات تھے، شدید قسم کے منفی جذبات تھے. یہ جو کیفیت ہے، یہ سارے کا سارا پورا آئینہ موجود ہے، یہ کردار موجود ہے. آپ اس کی تکفیر کریں نہ کریں، لیکن یہ بدترین منافقین والا کردار ہے جو اس وقت ہمارا بحثیت قوم ہمارے حکمرانوں کا بن چکا ہے. اور مجھے کچھ اپنی زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، میں نے آپ کو آیات پڑھ کے سنائی ہیں، وہی کا وہی لگتا ہے کہ انہی کے لیے نازل ہوئی. چنانچہ اسی کا کچھ حصہ تھا جو رہ گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو ایک تو آج میں کوشش کروں گا کہ وہ سورہ نساء کی وہ آیات جو ہیں ان کو مکمل کر لوں، مضمون پورا ہو جائے. اور ایک میری خواہش یہ تھی کہ آج ہمارے ہاں قرآن اکیڈمی میں جو رجوع الی القرآن کورس ہر سال الحمدللہ کے اس میں داخلے ہوتے ہیں، تدریس کا جو وقفہ ہے تقریباً عرصہ وہ 9 مہینے کا کم و بیش اتنا رہتا ہے. شدید گرمیوں کے موسم میں ظاہر بات ہے کہ پھر ہر جگہ چھٹیوں کا ایک تصور ہے، تو ایک اعتبار سے اسے ایک سالہ کورس کہہ لیجئے یا ایک 9 ماہی کورس کہہ لیجئے، یہ سالانہ بنیادوں پر ہوتا ہے. تو آج اس کی تکمیل ہوئی تھی جو اس وقت کورس چل رہا تھا، اور تقسیم اسناد کی ایک مختصر سی ایک تقریب جو ہے ابھی ہمارے یہاں منعقد ہوئی ہے. ہمارے وہ ساتھی نوجوان طالب علم کہنا چاہیے، ان میں نوجوان بھی ہیں اور ان میں 70, 72, 74 سال کے ماشاءاللہ بزرگ بھی ہیں. اس کورس کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں ہر عمر کے لوگ موجود ہوتے ہیں اور اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق استفادہ کرتے ہیں، اور خاص طور پر ان کی ہمت کی داد دینی چاہیے جو اس عمر میں بھی اس کورس کے اندر پوری پابندی سے اور پوری دلچسپی سے آخر تک شریک رہے. تو یہ ایک اس کے اندر بہت خوبصورت پہلو ہے اس کورس کا. اور پھر انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم پھر طالب علمی کے دور میں آ گئے ہیں، اس لیے کہ واقعتاً ایک طرف دنیاوی علوم انہوں نے مکمل کیے، کسی نے گریجویشن کیا، کوئی پوسٹ گریجویشن کے لیول پر پہنچا ہے، ایم ایس اے ایم اے کیا، ایم ایس سی کیا، کوئی میڈیکل سائنس میں چلا گیا، کوئی انجینئرنگ میں چلا گیا، کسی نے پی ایچ ڈی کر لی، لیکن دین کے اعتبار سے کوئی علم، عربی زبان، ترجمہ قرآن، تجوید، صفر. لہذا یہاں تو وہ شروع کر رہے ہیں قاعدے سے، نورانی قاعدے سے بات شروع ہوگی تو گویا دوبارہ طالب علم بننے والی بات ہے. مجھے یاد ہے اس کورس کے حوالے سے والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بڑی عمر کے لوگوں کو بھی اگر کسی بھی عمر کے حصے میں احساس ہو جائے تو یہ نہیں کہ شرمائیں کہ اب پھر وہ اس عمر میں طالب علم بن کے بیٹھیں گے اور سیکھیں گے الف با تا سے شروع کریں گے عربی کے اعتبار سے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی. تو گویا اس طریقے سے جو ہے اس میں ہمارے لیے ایک حوصلہ افزائی ہے. تو کوئی شخص بھی جب بھی اسے احساس ہو گیا کہ بھئی ایک بڑی محرومی تھی، 16 سال 20 سال لگا دیے دنیاوی تعلیم میں، اپنے کیریئر بنانے میں، پروفیشنل تعلیم کے حصول کے لیے مختلف زبانیں بھی سیکھی ہیں. آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ تعلیم کا ایک معیار جو یورپ میں، امریکہ میں جو سٹینڈرڈ بن گیا ہے، خاص لیول سے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو غیر ملکی زبانیں بھی کسی کو ایک لیول پر دو سیکھنی پڑتی ہیں، ورنہ آپ ڈگری کے مستحق ہی نہیں ہیں. سارا کچھ کیا، قرآن نہیں پڑھا، اس کے لیے وقت نہیں نکل سکا. تو جس کو احساس ہو جائے وہ آئے اور آج بھی شریک ہو جائے. چنانچہ الحمدللہ کہ جو کورس ابھی مکمل ہوا اس میں وہ نوجوان بھی تھے کہ جو ایف اے یا بی اے کر کے آئے، تو وہ بھی بزرگ حضرات بھی شامل ہیں کہ جو 70 سے بھی متجاوز ہیں اور انہوں نے بڑی کامیابی سے یہ کورس کیا. میں اس کا بھی تعارف کروانا چاہ رہا تھا. یہ دو کام تھے کہ جو آج پیش نظر ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ میری خواہش پوری ہو اور جو میں اس وقت آپ کے سامنے جو باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ پورے طور پر سامنے رکھ سکوں. آغاز کر رہا ہوں میں ایک حدیث سے جس میں دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، قرآن مجید کی عظمت. عظمت قرآن، اس کا ذکر خود قرآن مجید میں جا بجا ہے. وہ آیت تو سب کو یاد ہوگی کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو تو ایک تمثیل سے ذرا مدد حاصل کرو. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کی حیبت سے، ریزہ ریزہ ہو جاتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم بیان فرماتے ہیں لوگوں کے لیے. انسان کی عقل کے پیمانے چونکہ محدود ہیں تو جو ماورائی حقائق ہیں، جو عالم امر کے معاملات ہیں، ان کا پورا ادراک کرنے سے، انہیں سمجھنے سے ہماری عقلیں قاصر ہیں، ناکام رہتی ہیں، اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی. لہذا ان حقائق کا کسی قدر اندازہ کرنے کے لیے پھر تمثیل بیان کی جاتی ہے ہمارے فہم کے لیے. حاصل یہ ہے کہ عظمت قرآن کو کوئی کما حقہ ایز سچ جان ہی نہیں سکتا. علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی نا کہ فاش گویم آنچ درد المزبرست، ای کتاب نیز چیز دیگرست. میں صاف ہی اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہوں جو میرے اندر مزمر ہے. اقبال فرما رہے ہیں ای کتاب نیز چیز دیگرست، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. کتاب کا اپنا ایک کونوٹیشن ہے، اس معنی میں یہ کتاب نہیں ہے. چیز دیگرست بہت کوئی اور ایش ہے. اور اگر اس کو کھولیں گے کہ کتاب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ اصل میں کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام، شہنشاہ ارض و سماوات. اسی لیے اس کلام میں اللہ کی صفات کی عکاسی، ریفلیکشن موجود ہے. مثل حق پنہا ہم پیداس تو، حق تعالی کی مانند یہ انتہائی نمایاں بھی ہے، انتہائی مخفی بھی ہے، الظاہر بھی ہے، الباطن بھی ہے. مثل حق پنہاؤ ہم پیداس تو، اس کے اندر جو ہدایت ہے وہ اتنی واضح ہے، بہت آسان. ذرا عربی زبان سیکھے انسان، تھوڑی سی محنت کرے تو قرآن کی عبارت سمجھ میں آنے لگتی ہے، جو اصل مفہوم ہے، جو اخروی کامیابی کے لیے ضروری ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے سبق آموزی کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت اخذ کرنے کے اعتبار سے قرآن کو بہت آسان بنا دیا، ہے کوئی جو اس سے فائدہ اٹھائے اس نصیحت سے؟ چنانچہ ایک طرف یہ ہے کہ انتہائی نمایاں، انتہائی واضح، لیکن انہی آیات کے بین السطور حکمت اور معرفت کے وہ موتی ہیں، اور اس کے اندر سمندر کے اندر ایسی ایسی جواہرات اور موتیوں کے ڈھیر ہیں جس کے لیے بڑی گہری غوطہ زنی کرنی پڑتی ہے، تدبر کرنا پڑتا ہے، اور ساری ساری عمر لگا کر بھی ایسے مفسرین حضرات نے 500 جلدوں میں قرآن کی تفسیر کی ہے، پھر بھی بہت سے مقامات پر کہتے ہیں بس اتنا سمجھ میں آیا، باقی اصل اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک وہ ہدایت ہے جس کی ہر شخص کو ضرورت ہے، ایک بدو بھی قرآن پڑھتا تھا تو سمجھ جاتا تھا اس ہدایت کو، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا رخ درست کر لیتا تھا۔ ایک یہ کہ یہ علم و معرفت کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اب کسی کان میں سے ہیرے نکالنے ہوں تو اس کو کھدائی کرنی پڑتی ہے، بڑی ارکریزی کرنی پڑتی ہے، اسی طرح سمندر میں سے موتی برآمد کرنے کے لیے غوطہ خوری، قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، یہ وہ سمندر ہے جس کی کوئی تہ ہی نہیں۔ یہ حکمت اور معرفت کی وہ کان ہے کہ اس ساری عمر لوگ اس کے اندر لگے رہے، قیامت تک لگے رہے، اس کے موتی اور جواہرات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ لا تنقضی عجائبہ، کیف عظمت قرآن کے حوالے سے قرآن کی ایک آیت سے میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی، احادیث میں بھی یہ مضمون آیا، اور ایک حدیث بڑی جامع ہے اس اعتبار سے، اس کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انہا ستکون فتنتن، ان قریب ایک بڑا فتنہ رونما ہوگا، آنے والے وقت کی خبر دے رہے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کا مصداق جو سمجھ میں آیا فوری طور پر، وہ آپ کو معلوم ہے کہ سبائی فتنہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے آخری حصے میں، وہ فتنہ ظہور پذیر ہوا اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی آپس میں جنگیں بھی ہوئیں، بڑا انتشار پھیلا۔ بعض اوقات فتنے کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ چکرا جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا حق کیا ہے باطل کیا ہے، جیسے قرآن جیسے حدیث میں الفاظ ہی ہیں کہ قاتل کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مقتول کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اسے کیوں مارا جا رہا ہے۔ یہ فتنے کی ایک ایسی شکل ہے کہ اس کے اندر پھر کیا کریں گے، انہا ستکون فتنہ، ایک بہت بڑا فتنہ آئے گا۔ قلت من مخرج منہا یا رسول اللہ، حضرت علی بیان کر رہے ہیں کہ میں نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے۔ اس حدیث میں یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ صحابہ کی اپروچ کیا تھی، حضرت علی نے یہ سوال نہیں کیا کہ وہ فتنہ کیا ہوگا، کیسے شروع ہوگا، اس کی نوعیت کیا ہوگی، اسباب کیا ہوں گے، کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ ایک فتنہ آنے والا ہے، تو میرے لیے اصل معاملہ کیا ہے کہ فتنے کے دور میں اگر میں ہوں تو اس میں مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ اپروچ ہے، پریکٹیکل عملی سوالات کرتے تھے، محض علمی نوعیت کے، محض اکیڈیمک انٹرسٹ کے سوال نہیں کرتے تھے، ہاں جن کا تعلق عمل سے ہو، جن کا تعلق انسان کی نجات سے ہو۔ بل مخرج منہا یا رسول اللہ، قال کتاب اللہ، جواباً فرمایا اللہ کے رسول نے، اللہ کی کتاب، اس کو تھامے رکھنا، اس سے چمٹے رہنا، اسی میں تمہیں ساری رہنمائی ملے گی۔ اور دیکھیے اس رہنمائی کے حوالے سے آگے الفاظ آ رہے ہیں، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے اوصاف اور اس کی عظمت کے مختلف پہلو گنوانے شروع کیے، اور یہ حدیث بہت خوبصورت ہے، جوامع الکلم، فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم، یہ جو کتاب اللہ ہے، جو اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب کہنے کو اسے کتاب کہا جاتا ہے، تم سے پہلے لوگوں کے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات خبریں بھی اس کتاب میں موجود ہیں، سابقہ امتوں کے حالات، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، تمہارے بعد جو حالات آنے والے ہیں ان کی طرف بھی اشارات موجود ہیں، ان کی خبریں بھی ہیں، تلاش کرنی پڑیں گی، چنانچہ اس کے حوالے سے رہنمائی بھی اسی کتاب میں موجود ہے، کھولو گے تو نظر آئے گا کہ ہاں یہ تو آج کے لیے، یہ تو وہی حالات تھے، بظاہر وہ اس وقت بھی تھے لیکن وہی حالات، قرآن ان ایسے الفاظ میں ان کا تذکرہ کرتا ہے کہ وہ آج کے حالات پر بھی پورے منطبق نظر آتے ہیں. وحکم ما بینکم، اور جو تمہارے درمیان جھگڑے ہوں، نزاعات ہوں، ان کا فیصلہ بھی اسی میں ہے. چنانچہ اسی حوالے سے خبر ما بعدکم، بعد کے حالات آنے والے اور ان کے لیے رہنمائی، کتاب اللہ. آگے فرمایا ہوا الفصل لیس بالحزن، یہ فیصلہ کن کلام ہے، کوئی محض شاعری نہیں ہے، کوئی لفاظی نہیں ہے، یاوا گوئی نہیں ہے، فیصلہ کن کلام. چنانچہ اور احادیث میں جو اس کے لیے الفاظ آئے ہیں، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو عروج اور سربلندی عطا کرے گا، اور اسی کو ترک کرنے کی پاداش میں قوموں کو ذلیل و خوار کر دے گا. اور یہی وہ بات تھی جسے اقبال نے کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، تم نے ترک قرآن کو چھوڑ دیا، دنیا میں ذلیل و خوار ہو. تو یہ فیصلہ کن کتاب ہے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو تکبر اور سرکشی کی وجہ سے اس قرآن کو ترک کرے گا، اس کو اگنور کرے گا، اسے نظر انداز کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پیس کے رکھ دے گا، تو تباہ و برباد کر کے چھوڑے گا. ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله، بہت اہم حصہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ اکثر ہوتی نہیں. اس کتاب ہدایت کے ہوتے ہوئے جو شخص کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا، یہاں سے رہنمائی اور روشنی حاصل کرنے کی بجائے، کوئی تھنک ٹینکس بنے ہوئے ہیں، امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، ذرا وہاں سے ہم ہدایت حاصل کریں، رہنمائی نہیں. قرآن کی بجائے یورپین فلاسفر نے کیا کہا ہے، اصل حکمت اور دانائی تو وہاں ہے، رہنمائی ہمیں وہاں سے ملے گی، روشنی وہاں سے ملے گی. فرمایا کہ جو کوئی اس قرآن کے ہوتے ہوئے کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا، اضلہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر کے رہے گا، اسے ہدایت نہیں ملے گی، ہاں یقینی طور پر گمراہی اس کے حصے میں آئے گی. یہ کوئی ایک غیرت بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی کامل ہدایت، اتنا عظیم ہدایت نامہ ہر اعتبار سے مکمل اور کامل عطا کیا ہوا، اس کو نظر انداز کر کے مسلمان کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنا چاہیں گے تو عذاب، سخت ترین عذاب کے مستحق ٹھہریں گے. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ، یہی قرآن ہے جو اللہ کی مضبوط رسی ہے. ان الفاظ کو سنتے ہی آپ کا ذہن منتقل ہوا ہوگا، قرآن مجید کی یہ آیت تو بڑی کوٹ کی جاتی ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وہ رسی کون سی ہے؟ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ذمے ہے قرآن کی وضاحت، لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ آپ کا فرض منصبی ہے. قرآن نے کہا کہ اللہ کی رسی، یہ رسی کون سی ہے، اس کا تعین کون کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہوا حبل اللہ المتین، یہی قرآن ہے اللہ کی وہ مضبوط رسی جس کا تذکرہ ہوا. وہو الذکر الحکیم، انتہائی حکمت والا ذکر، وہ بھی یہی ہے، حکمت بھرا ذکر. وہو الصراط المستقیم، یہی قرآن ہے وہ سیدھا راستہ جس کی دعا کرتے ہو نماز کی ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم. اسی لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت پڑھی تھی شروع میں، ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا لے جانے والا ہے اللہ کی طرف، سیدھا ہے یہ، وہ صراط المستقیم ہے. وہو الصراط المستقیم هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اتباع سے خیالات کج نہیں ہو سکتے. اگر کوئی شخص اس کو تھام لے تو خواہش نفس اس کو کجی کی طرف، ٹیڑھ کی طرف، گمراہی کی طرف نہیں لے جا سکتی اگر اس کو تھاما ہوا. ولا تلتبس به الالسنہ، اور زبانیں اس میں التباس پیدا نہیں کر سکتی، گڑبڑ کر کے اس کے مفہوم کو بدل نہیں سکتی. جو اہل حق ہیں وہ فوراً حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں. یہ کتاب اپنی حفاظت خود کرتا ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، علماء کبھی اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے کہ بار بار پڑھا، ساری عمر پڑھتے رہے، غور و فکر کرتے رہے، بس اب اس میں کوئی مزید کشش باقی نہیں ہے، کبھی ایسا نہیں وقت آ سکتا. ساری عمر لگائیں گے پھر بھی جب پڑھیں گے اس میں نئے نکتے ان کو ملیں گے، نئی روشنی ملے گی، ہدایت کے اور پہلو واضح ہوں گے، معرفت کے اور موتی جو ہیں ان کو ملتے چلے جائیں گے. کبھی یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کہہ دے کہ بس کافی ہو گئی. ورنہ عام کتابیں کیا ہوتی ہیں، بہت اچھی کتاب بھی ہو تو آپ نے ایک دفعہ پڑھ لی، دو دفعہ پڑھ لی، بس آ گئی سمجھ میں، اب تیسری دفعہ پڑھنے کی کیا ضرورت. لیکن اس میں سے معرفت کے اور حکمت کے موتی برآمد ہوتے ہی رہیں گے. چنانچہ آگے الفاظ ہیں، ولا تنقضی عجائبہ، ولا یخلق عن کثرۃ الرد ولا تنقضی عجائبہ، بار بار کے پڑھنے سے بھی اس پر بوسیدگی طاری نہیں ہوگی. پڑھتا رہے انسان، پڑھتا رہے. صحابہ کرام کی مثال میں نے آپ کو دی تھی، آپ کے قریبی ساتھیوں میں سے وہ بھی تھے کہ جو روزانہ تہجد کی نماز میں 4.5 پارے قرآن پڑھتے تھے تاکہ ایک ہفتے میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو جائے. ایک سال میں کتنی مرتبہ ہوا آپ خود حساب لگا لیجیے. ساری زندگی پڑھ رہے ہیں، بوسیدگی تاری نہیں ہو، پڑھتے رہے پڑھتے رہے. ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں. حکمت و معرفت کے موتی اور ہیرے برآمد ہوتے ہی رہیں گے قیامت تک. اور ہر دور میں اس دور کے احوال کے پیش نظر جب لوگ پڑھیں گے تو اس میں نئی نئی روشنی ملے گی، وہ سیدھا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ عام کتاب نہیں. وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا، یہ وہ کتاب ہے جو ھُدًى لِّلنَّاسِ، انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے، تمام دور انسانی کے لیے. لیکن اس کتاب کو جب جنوں نے بھی سنا، جنات کے بارے میں عام خیال یہ ہے نا کہ وہ تو بہت ہی، شیطان ابلیس بھی جنات میں سے ہے تو اس کے پیروکار جو ہیں وہ جنات کی اکثریت اسی رستے پر چلنے والی ہے، اور وہ دل کی نرمی سے اور اس سے رقت سے اور رافت سے شاید قطعی محروم ہے. فرمایا کہ جب جنوں نے بھی سنا تو وہ یہ کہے بغیر نہ رہ سکے. اب آگے یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الجن میں، اور اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر کہیں تھے اور رات آپ نے کہیں صحرا میں گزاری ہے، اور صبح کے وقت فجر میں آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو جنات کے گروہ کا وہاں سے گزر ہوا. آپ کے علم میں نہیں تھا اس وقت، قرآن نے بتایا بعد میں کہ جنات نے اس قرآن کو سنا اور وہ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکے، بے اختیار بول اٹھے، انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به، ہم نے سنا ہے وہ قرآن کے جو بہت ہی دل کو لبھانے والا ہے. اور وہ صحیح راستے کی طرف ہم رہنمائی کرنے والا ہے. فآمنا بھی, تو ہم بھی اس پر ایمان لے آئے. جنات کے دلوں کو بھی موم کر دینے والی کتاب ہے. من قال به صدقہ, فرمایا کہ جس کسی نے بھی اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا. قرآن کی بنیاد پر بات کہے گا تو اس کے اندر کوئی غلطی کا امکان نہیں. میں اپنے معلومات کے حوالے سے کوئی بات کہتا ہوں تو میری معلومات کا دائرہ بھی وسیع ہے, میں کسی شے کو دیکھ بھی رہا ہوں, پتہ نہیں صحیح دیکھ پایا ہوں کہ نہیں دیکھ پایا, اور اپنی طرف سے میں حقیقت بیان کر رہا ہوں, لیکن ضروری نہیں کہ وہ حقیقت مطابق واقعہ بھی ہو جو میں بیان کر رہا ہوں. کتنی کوشش کرتا ہوں, کسی بھی معاملے کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں, بہت سے پہلو مجھ سے مخفی رہ گئے, کچھ سامنے آئے اور میں نے اپنے طور پر ایک حقیقت بیان کی ہے, لیکن چونکہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے اس کی بنیاد پر جو بات کہی جائے گی وہ یقینی طور پر سچی ہوگی. من قال به صدق ومن حکم به عدلا, جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل سے کام کیا. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم, اور جس کسی نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا کہ آؤ پلٹو قرآن کی طرف, رجوع الی القرآن, والد محترم رحمہ اللہ کی جو تحریک تھی انجمن خدام القرآن, اس تحریک کا ایک ادارہ ہے خدمت قرآنی کا, کیا ہے, بلاؤ لوگوں کو قرآن کی طرف, آئیں پلٹیں قرآن کی طرف, دور جا چکے ہیں. تو من دعا الیہ, جس نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا, ہدی الی صراط مستقیم, فرمایا کہ اور کسی کو ہدایت ملے نہ ملے جو بلانے والا ہے اس کو مل گئی ہدایت سیدھے راستے کی, اس کا ہدایت پر ہونا اللہ کی طرف سے گارنٹیڈ. یہ ہے وہ عظیم حدیث جو قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے ہے, اور رجوع الی القرآن کورس بھی ہم نے اسی حوالے سے شروع کیا کہ مسلمانوں کو اس کی طرف بلائیں. 16 سال 20 سال دنیاوی تعلیم پر خرچ کیے, صرف کیے, لگائے, کچھ وقت کم سے کم 1 سال جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے بھی نکالیں, جس عمر میں بھی ہوں آئیں, ایک نصاب جو ہے وہ وضع کیا گیا رجوع الی القرآن. چنانچہ اس کے اندر تجوید بھی ہے کہ قرآن کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو اصول کیا ہیں. لحن جلی ایک اصطلاح ہے تجوید کے حوالے سے, اس کا مطلب ہے حرام غلطیاں. بعض اوقات لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لیکن مخارج بھی صحیح نہیں ہے, الف کو پوری طرح ادا نہیں کیا, زبر کی طرح پڑھ دیا, مفہوم کچھ سے کچھ ہو گیا, اس کو کہتے ہیں لحن جلی, حرام غلطیاں, کہ بالکل مفہوم جو ہے اتنا متضاد ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی تلاوت جو ہے وہ حرام غلطیوں پر مشتمل ہوتی ہے. اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے ہم احتیاط ہی نہ کریں کہ ہم سے پڑھنے میں ایسی غلطیاں تو نہیں ہو رہی, اس کے اصلاح کی کوشش ہی نہ کریں, بڑی ناقدری. چنانچہ جب قرآن کی طرف بلایا جا رہا ہے تو پڑھنا بھی تو سیکھیں نا, صحیح طریقے سے پڑھنا, اگرچہ اس میں بہت لیول اوپر بھی ہیں بہتر سے بہتر کی طرف, لیکن اتنا تو ہو کہ مخارج کی اصلاح ہو جائے, بنیادی اصول پتہ ہو, اور کچھ مشق کر کے کہ ہم تلاوت کرتے ہوئے ان حرام غلطیوں کا ارتکاب نہ کریں, چاہے بہت خوبصورت تلاوت نہ کر سکیں لیکن اس حرام غلطیوں سے تو بچ جائیں. تو یہ ہے ایک باٹم لائن. تو تجوید کا بھی ہم نے اس کے اندر کورس رکھا, پھر عربی زبان, قرآن مجید کی اصل تاثیر ہے ہی اس کی زبان میں, اللہ کا کلام ہے. جب ترجمہ کرتے ہیں, مجھے پھر والد مرحوم رحمہ اللہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ غالب کے کسی شعر کا اگر انگلش ٹرانسلیشن کیا جائے گا, ہم تو اس شعر کو سن کر جو صحیح جانتا ہو اردو زبان, یہ بھی آج کل مسئلہ ہے, غالب کا شعر سن کر ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ کسی اور زبان میں, لیکن جو جاننے والے ہیں ان کے اوپر جو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ہاں جھوم اٹھتے ہیں کہ کیا زبردست انداز ہے, لیکن اگر اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بیان کیا جائے گا تو اس میں وہ خوبی اور رانائی ختم ہو جائے گی. تو کلام اللہ کی اپنی ایک تاثیر ہے, غالب کو تو ہر چھوڑ دیجئے, لیکن اللہ کا کلام براہ راست سمجھیں گے تو پھر اس کی اور ہی تاثیر ہوگی. ترجمے کی مدد سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ جو ایک تاثیر خصوصی ہے اس سے محروم ہو گئے. ہاں, ہمیں میسج مل گیا, پیغام پہنچ گیا, لیکن کلام اللہ کی تاثیر, تو اقبال نے کہا نا, تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, براہ راست جب تک نزول نہیں ہو رہا, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاب. تو کوشش یہ ہے کہ اتنی عربی سیکھ لیں, عربی قواعد, کہ پھر اور تھوڑی سی محنت کے بعد انسان بہت جلد اس قابل ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو یا سن رہے ہوں, خود پڑھیں یا سنیں نماز میں, تو مفہوم ساتھ کے ساتھ سمجھ میں آتا چلا جائے. تو یہ ہے, اس کے لیے عربی کا کورس ہے, پھر ترجمہ قرآن بھی ہے, کچھ حدیث کا حصہ بھی ہے, پھر فکر قرآنی, قرآن جو جامع پیغام دے رہا ہے اس کے حوالے سے منتخب نصاب کے دروس بھی ہیں. یہ ایک بڑا جامع کورس ہے کہ جو اب تو مکمل ہوا ہے اور انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد اس میں نئے داخلے ہوں گے. تو آج اس تقریب تقسیم اسناد کے حوالے سے میں نے چاہا کہ اس کورس کا بھی تعارف آپ کو کروا دوں, اس لیے کہ یہ قرآن ہی ہمارے لیے منبع و سرچشمہ ہدایت ہے, اور اسی حوالے سے میں نے وہ آیات کا انتخاب کیا تھا کہ جو آج کے دور میں ہمارے لیے ہدایت ہیں. اب میں چند آیات کا ترجمہ اس وقت کر سکوں گا. سورہ نساء کا 20 رکوع ہم پڑھ رہے تھے, اس کے بعد جو الفاظ ہیں, فما ان المنافقین یخادعون اللہ, اس 20 رکوع میں یہ بتایا کہ منافقین جو ہیں وہ یہود سے, کفار سے رابطے رکھتے ہیں. ایبتغون عندہم العزہ, وہ دنیا میں عزت کے متلاشی ہیں, دنیا میں اپنا سیف گارڈ چاہتے ہیں, اس کے لیے ان سے رابطے رکھتے ہیں, ان سے دوستیاں کرتے ہیں. فإن العزة لله جميعا, جان لیں کہ عزت, وقار, سربلندی اور اصل قوت اللہ ہی کی. تو پورا رکو تو اب میں ترجمہ نہیں کروں گا, وہ کردار پورے کا پورا سامنے آ گیا جو اس وقت ہم بحثیت قوم پیش کر رہے ہیں, امریکہ کے حوالے سے, یہود و نصارہ کے حوالے سے, اور پوری قوم کے جو ترجمان ہیں وہ ہماری عسکری قیادت ہو یا سیاسی قیادت, بہرحال وہی اس وقت قوم کے ترجمان. اس لیول پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل وہی ہے جو اس صورت کے اندر اور اس رکوع کے اندر منافقین کا کردار, بدترین منافقین کا کردار بیان ہو. اب آگے فرمایا, یہ ان المنافقین یخادعون اللہ, یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. ہم اپنے ان چالوں سے دنیا میں کامیاب ہوں گے, اہل ایمان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, انہیں یقین دلا رہے ہیں کہ ہم تمہارے مفاد میں کر رہے ہیں, اس ملک کے مفاد میں کر رہے ہیں, تمہاری خیرخواہی کر رہے ہیں, مجبوراً کر رہے ہیں, فلاں ہے فلاں ہے. وَهُوَ خَادِعُهُمْ, حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دھوکہ دے رہا ہے, وہ دھوکے میں آئے ہوئے ہیں, اور اس کا بدترین انجام جو ہے اس سے انہیں سابقہ پیش آ کر رہے گا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت کسل مندی کے ساتھ. آج کل تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کی, اس کے بغیر بھی وہ مسلمان ہیں اور بڑے پکے مسلمان ہیں. اس وقت مجبوری تھی کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا اسے مسلمان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا, لہذا منافقین اندر سے تو زبان ظاہراً صبح شام کلمے کا ورد کرتے ہیں, اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں, حقیقت کے اعتبار سے اندر نفاق ہے, اس کی وجہ سے وہ کفر کی آخری سرحدوں کو چھو رہے ہیں, لیکن مسلمانوں کی صف میں شامل رہنے کے لیے نماز پڑھنی پڑتی تھی. جب اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان کہہ رہے ہیں تو نماز پڑھے بغیر تو ممکن نہیں, آتے تو ہیں نماز کے لیے لیکن بڑی ہی کسل مندی کے ساتھ, مجبوراً, مارے باندھے کو. مجھے یاد آیا کہ ایک زمانے میں سرکاری سطح پر بھی نماز فرض کر دی گئی تھی, اللہ تعالی نے تو فرض کی ہوئی ہے, دفاتر میں بھی نماز فرض کی گئی تھی سرکاری سطح پر, اور ظاہر ہے کہ وہ ظہر کی عصر کی نماز ہوا کرتی تھی, تو اس وقت لوگوں کو نماز پڑھنی پڑتی تھی. لیکن کسل مندی کے ساتھ، جبرن، یعنی آمادگی کے ساتھ نہیں. یہ تو اللہ سے مناجات کا وقت ہے، یہ تو ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے، یہ تو معراج المومنین ہے، یہ تصور نہیں ہے. یراؤن الناس، یہ ایسی نماز جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور سب کو پتا تھا اس وقت بھی اکثر افسران جو ہیں نماز پڑھ رہے ہیں کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، نہ اس سے پہلے پڑھتے تھے نہ اس کے بعد، جب وہ دور ختم ہوا تو پھر نماز ختم، وہ اللہ کے لیے نہیں. چنانچہ اپنی مسلمانی ظاہر کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں دکھاوے کی. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا تو نام بھی ان کی زبانوں پر نہیں آتا مگر برائے نام. مذبذبین بین ذالک، یہ ایمان اور کفر کے درمیان مذبذب ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ اسلام سے بھی ہمارا رشتہ منقطع نہ ہو، مسلمان بھی ہم رہیں لیکن اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی بھی ختم نہ ہو، اپنے مفادات کے لیے ان کی طرف جھکاؤ بھی رہے. معلق ہیں، ایک فیصلہ نہیں کر پا رہے. مزید اسی کے لیے الفاظ آئے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، یعنی حقیقت کے اعتبار سے یہ اپنی اس پالیسی کے ذریعے چاہتے ہیں کہ شاید مسلمان بھی ہم سے خوش رہیں اور پھر یہ بھی کفر، یہود و نصارہ بھی خوش رہیں، لیکن انجام میں کار نہ یہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے، دونوں طرف سے جوتیاں پڑیں گی. اور پڑ رہی ہیں کہ نہیں پڑ رہی؟ خاص طور پر اب جو یہ واقعہ ہوا ہے نیول بیس کا، اس سے پہلے ایبٹ آباد والا سانحہ، امریکہ بھی جوتے مار رہا ہے، اگرچہ وہ 10-20 جوتے ٹکانے کے بعد پھر کیرٹ اینڈ وہ جو اسٹک پالیسی ہے اس کے تحت کچھ شاباش بھی تھوڑی سی، ہاں تم نے کافی کام کیا ہے، ہمیں ابھی بھی توقع ہے تم سے، پھر 10-20 جوتے برسانے کے بعد پھر کسی اور انداز سے ہمیں تمہاری خدمات کا ہمیں اعتراف کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ مل کر دہشت گردی کو ختم کریں گے، پھر تھوڑا سا حوصلہ دلایا جاتا. اور مسلمانوں کی طرف سے بھی لان تان، لا الہ الا ولا الہ الا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے. یعنی ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گمراہی پر مہر تصدیق ثبت کر دی، اب انہیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ تو ان کی تصویر کشی تھی، اب سچے اہل ایمان کو کیا کرنا ہے؟ جو رہنمائی بھی اسی قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان، سچے اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کے ساتھ دوستی ہرگز نہ کرنا. سبق تو یہ، لیکن ابھی بھی کیا ہو رہا ہے، ہم دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیں گے. یہ دفاعی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے کل پرسوں، گیلانی صاحب بھی عسکری اور ساری اس کی قیادت موجود ہے. یہ جو کچھ واقعات دہشت گردی کے ہو رہے ہیں، اب انہیں اختیارات دیے جا رہے ہیں سیکورٹی ایجنسیز کو کہ اس کو کچلنے کے لیے آخری حد تک چلے جاؤ. مطلب کیا ہے؟ جو اصل دشمن ہیں، جو اصل مجرم ہیں، ان کا تو نام لیتے ہوئے ان کا نکاح ٹوٹتا ہے. ابھی جو کچھ نیول بیس پہ ہوا ہے مہران میں، کراچی میں، وہ کیا تھا؟ سب کو معلوم ہے، یہ وہ اسپیشل فورسز تھیں جن کا ایک نمائندہ ریمنڈ ڈیوس یہاں پر پکڑا گیا تھا. یہ کاروائیاں اس لیول کے لوگوں کی ہیں اور ساتھ انڈیا انوالو ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. دہشت گرد، فلاں، یہ، وہ، تاکہ لوگوں کا ذہن جائے اسی طرف، وزیرستان، سوات، بجاؤ باجوڑ. یہ حقائق کو اس طرح سے آنکھیں چرانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور پھر یہ کہ سیکورٹی فورسز کو اب اور اختیارات دے دیے گئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا کسی پر شبہ بھی ہو تو اسے نشان عبرت بنا دو، ایک مجرم کو پکڑنے کے لیے ہزاروں بے گناہ پر ظلم زیادتی کرنے پڑے کوئی حرج نہیں ہے. مطلب یہ ہے اس کا. یہ دنیا کے کون سے قانون کے اندر اس کا جواز موجود ہے؟ کوئی مہذب قانون اسلام میں تو یہ کہ جب تک کسی پر جرم ثابت نہ ہو جائے آپ اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتے. اور یہاں تو شبے کی بنیاد پر کسی کو اٹھا لیا گیا, کسی کو غائب کر دیا گیا, کسی کو نشان عبرت بنا دیا گیا, ایک مذاق بنا رکھا عوام اس لیے. اور نوائے وقت نے آج کا اداریہ لکھا ہے, بالکل صحیح لکھا, اس نے کہا دہشت گرد کے گردی کے اصل محرکات کو دیکھو, یہ 9/11 کے بعد سارا ہو رہا ہے. کرنے والے کوئی ہیں, بھگت کوئی اور رہے ہیں, اور تم ان کی جنگ لڑ رہے ہو اور اس کے نتیجے میں اپنے لوگوں کو مارتے ہو, وہاں سے ریئیکشن ہوتا ہے. اب مزید بے گناہوں کے ساتھ ظلم کرو گے تو ریئیکشن بڑھے گا یا ختم ہوگا؟ اس سے زیادہ حماقت کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ محرکات کو ختم نہ کریں, جس کی وجہ سے دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی تو آپ پوری تائید کریں, اس کے ساتھ رہیں, اس کی حامی حامی لائیں اور اسی کی ڈکٹیشن کے اوپر عمل کریں. اور جب اس ریئیکشن کے اندر کوئی کچھ کرنے کا سوچے تو اسے ہی نہیں اس کے پورے قبیلے کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر دو اور اسے نشان عبرت بنا دو. اس سے بڑا ظلم اور بے انصافی کوئی نہیں. یہ اس سارے واقعے سے یہ سبق سیکھا ہماری حکومت نے کہ آپ جس کو چاہو پکڑو اور جس کو چاہو جیسے چاہے وہ نشانہ بناؤ. یہ ہے صورتحال جس طرف ہم جا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ سیکھیں اس معاملات سے. قرآن تو ہم یہ کہہ رہا ہے لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, سچے اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست ہرگز مت بنانا. سارے مسئلے کا حل یہ ہے, صاف اس جنگ سے اعلان برات کرو, ہم تمہارے فرنٹ لائن الائن نہیں ہیں, جنگ تمہاری ہے, تم خود دیکھو, ہم اس میں کوئی ساتھ نہیں دیں گے مزید. واحد حل یہ. اور تو اور اب ایسے لوگ واحد سید واحد حسین صاحب, ان کا بھی بیان دیا جا رہا ہے, اور بھی بہت سے لوگ جو سنجیدہ سوچنے والے ہیں, چاہے وہ دینی نہیں ہیں, عام معنوں میں دینی مذہبی لوگ نہیں ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب ایک ہی راستہ یہ رہ گیا ہے, ہمیں صاف صاف اس سے نکلنا ہوگا ورنہ یہ ہمیں تباہی کے آخری گڑھے تک پہنچائیں گے. تو ان حالات سے سبق جو قرآن دے رہا ہے وہ تو یہ ہے, وہ میں آپ کے سنانا ہوں. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا, اور اگر ایسا نہ کیا تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالی کی حجت صریح قائم کر لو؟ اگر پھر بھی کفار کے ساتھ دوستیاں رکھو گے اور مسلمانوں پر ظلم کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کا قارون عذاب تم پر پورے طور پر لاگو ہوگا اور تم دنیا میں نشانہ عبرت بنائے جاؤ. یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے. اور تم اللہ کا چاہتے ہو کہ اللہ کا قانون عذاب تم پر پورے طور پر لاگو ہو, اگر اس روش کو نہیں چھوڑتے تو یہ نتیجہ نکلے گا. تریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. یہ تو دنیا کی بات ہوئی, اور آگے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ منافق جو ہیں یہ جہنم کے بھی سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے, سخت ترین عذاب کے مستحق. ولن تجد لهم نصيرا, اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے, پھر کوئی امریکہ اور کوئی برطانیہ ان کو بچا نہیں سکے گا. الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله, سوائے ان لوگوں کے, دیکھیے ابھی بھی ایک راستہ کھلا ہے, وہ لوگ کے جو توبہ کریں, باز آ جائیں, اعتراف کے گناہ کریں کہ ہاں ہم نے غلط کیا, جرم کیا, اللہ کو ناراض کیا, مسلمانوں پر ظلم ڈھائے, اعتراف گناہ کریں, واصلحوا, اور اب اپنے معاملے کو اصلاح کرنے, قبلہ سیدھا کر لیں اللہ کی طرف, واعتصموا باللہ, اور اللہ کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جائیں, اللہ کے ساتھ, اس کی رسی کے ساتھ, قرآن کی ہدایت کے ساتھ, واخلصوا دینہم للہ, اور اپنے دین کو, اطاعت کو خالص کرنے اللہ کے لیے. یہ نہیں کہ کچھ بات اللہ کی مانیں گے, کچھ اپنے نفس کی, کچھ امریکہ کی, کچھ برطانیہ کی, اپنی اطاعت کو خالص کرنے اللہ کے لیے. فیصلہ کن بات وہ اللہ کی ہو, قرآن کی ہو, حدیث کی ہو, سنت کی. وسوف فاولئك مع المؤمنین، اگر وہ ایسا کریں تب اللہ کی نزدیک یہ لوگ اہل ایمان میں شمار ہوں گے، ورنہ لاکھ کلمہ پڑھیں صبح سے شام تک ان کا انجام یہ ہے اور اللہ کے ہاں وہ کافر ہی رہیں گے، چاہے دنیا میں مسلمان سمجھے جائیں۔ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو سچے ایمان والے ہیں اللہ پر ایمان رکھنے والے، انہیں اللہ بہت جلد اجر عظیم سے نوازے گا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، پروردگار ہمیں ان سچے اہل ایمان میں شامل فرما، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ اپنے قبلہ درست کر لیں، پوری قوم کو بھی ہدایت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔